إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کی پیدائش کا اس کی تخلیق کا ایک بہت ہی اونچا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بجائے کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا ہے انسان کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کی توفیق ملنا اس کا موقع ملنا یہ خود انسان کے لیے سعادت کی چیز ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کی نیک بندوں کی تعریف کی ہے اور ان کے مقام کو ذکر کیا ہے تو اسی عبدیت کی صفت سے ان کو متصف کیا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا کے الفاظ سے اللہ نے ان کو یاد کیا ہمارے بندے کو یاد کرو یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی پاک وہ ذات جو رات و رات لے گیا اپنے بندے کو تو اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کی سعادت ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد ہے اس کو اللہ کی بندگی اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن پھر ایک انسان یا تو اپنے اس مقصد کو پورا کرتا ہے یا اس مقصد کو پورا کرنے سے رہ جاتا ہے اس کی بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتا ہے جس ڈھانچے میں جس مزاج کے ساتھ جن اوصاف کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بنتا ہے وہ اللہ کی بجائے مخلوقات کی طرف متوجہ ہو کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے وہ اچھے کاموں کی بجائے برے کام کرنے لگ جاتا ہے تو ایسا انسان ذلیل ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے لیکن پھر فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو نچلی سے نچلی تر میں گرا دیا ہے کہ ایک انسان دنیا میں اگر اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو دنیا میں ذلت کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں عذاب کا اور جہنم کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کا خود ذریعہ بنتا ہے لہذا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اس کی توحید ہے اس کی مرضیات کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کیا اللہ کو پسند ہے کیا پسند نہیں ہے اس بات کے معلوم کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے مطابق بنانے لگے اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چیز اپنی زندگی سے نکالنے والا بنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر انسان اپنی سمجھ کو اللہ کی پسند بنا دیتا ہے انسان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سلسلے میں اپنی سمجھ کو زیادہ آگے رکھتا ہے ترجیح دیتا ہے جو اس کو صحیح لگتا ہے وہ کرنے لگتا ہے اور اللہ کو اس کے ذریعے سے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش کس سے ہوتا ہے اللہ نے جو بتا دیا اس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ایک انسان اپنے دل سے کچھ بھی کرے اور یہ چاہے کہ اس بنیاد پر اللہ ان سے خوش ہو تو اس نے اپنی چاہت کو پورا کیا اس نے رب کی چاہت کو پورا نہیں کیا لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ معلوم کرے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا بھلائی ہے کیا برائی ہے، کس چیز میں نجات ہے کون سی چیز ہلاک کرنے والی ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، خیر اور شر کو حق اور باطل کو ہم اپنے دل سے اپنے طور پر طے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جا چکا ہے، فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اللہ کی طرف سے حق نازل ہو جانے کے بعد، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں ایک دوسرے سے الگ طور پر واضح ہو چکے ہیں، دونوں میں واضح فرق بتا دیا جا چکا ہے۔ لہذا ایک انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ جو حق اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو معلوم کرے، اس کو سمجھے اور اپنی سوچ اور اپنے عمل کو اس حق کے مطابق بنائے۔ بہت سے لوگ عمل کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن عمل کے جذبے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اس عمل کے لیے، اس عمل کو کرنے کے لیے صحیح رہبری چاہیے۔ ایک آدمی حج کا ارادہ کر رہا ہے، اس کو حج معلوم نہیں ہے، وہ بڑا خرچ کرے گا، تکلیف اٹھا کے وہاں جائے گا، لیکن صحیح طور پر حج اس کا کب ہوگا؟ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں، قربانی دینے سے نہیں، بھاگ دوڑ کرنے سے نہیں، تکلیف اٹھانے سے نہیں۔ حج کب صحیح ہوگا؟ جب حج کیسے کرتے ہیں معلوم کرنے کے بعد وہ اس علم کے مطابق حج کرے۔ ایک آدمی کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کے بارے میں اگر وہ معلومات نہیں رکھتا ہے، صحیح علم حاصل نہیں کرتا ہے، بلکہ محض جذبے کے تحت کھڑا ہو کے اپنے دل میں جو آتا ہے وہ عمل کرنے لگ جائے، تو اللہ کے نزدیک ایسا عمل قبول نہیں ہوگا جس میں صرف صحیح جذبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صحیح علم کے مطابق ہو، وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے بہت سارے لوگ دنیا میں عمل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کام قبولیت نہیں پاتا ہے، وہ اچھا اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ایک آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرے اور چاہے کہ مالک اس سے خوش ہو جائے تو ایسا نہیں ہے۔ ایک مالک ہے، اپنے غلام کو حکم دے کہ اس گھر کی صفائی کرو، اب وہ غلام گھر کی صفائی کرنے کی بجائے آنگن کی صفائی کرنا شروع کر دے، کیونکہ سب سے پہلے آنگن ہی میں آنے والا ہے مالک، اور گھر کی صفائی نہ کرے، یا اس کے لیے کھانا بنائے اور دوسرا بہت کچھ کرے، جو کام اس نے کرنے کے لیے کہا وہ نہ کرے، اپنے دل سے دوسرا کام کرے، اس کے کپڑے دھوئے۔ اب مالک جب آئے گا تو مالک جب پوچھے گا گھر صفائی نہیں کی، وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا، میں نے آپ کے لیے کپڑے دھوئے، میں نے آنگن کی صفائی کی۔ وہ کہے گا میں نے جو کیا تھا وہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ مالک کو حق ہے کہ جو چاہے حکم دے، اور غلام کا کام یہ ہے کہ وہ مالک کے حکم کو سب سے پہلے یاد رکھے، باقی اور کچھ کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، وہ بھی مالک کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو معلوم کیے بغیر اپنے دل سے کچھ بھی عمل کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی چاہتوں کو دین کا نام دے کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اے نبی قل، آپ کہیے هل ننبئكم، کیا ہم تم کو بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ بالاکثرین اعمال، عمل کر کے بھی نقصان میں پڑنے والے لوگ کون ہیں؟ جواب میں خود اللہ نے بتایا یہ لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی کوششیں برباد ہو گئی، دنیا میں بہت کوشش انہوں نے کی لیکن یہ کوشش برباد ہو گئی، کچھ فائدہ اس کا نہیں، کر کے بھی نقصان، محنت کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ سب برباد ہو گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوششیں برباد ہیں۔ کتنی حسرت کی بات ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر کچھ کرتا رہے، وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں اچھا کام کروں گا، میں اچھا کام کر رہا ہوں اور اس پر مجھ کو انعام ملنے والا ہے، اور زندگی ختم ہو جائے، وہ دنیا سے آخرت میں جائے اور آخرت میں جانے کے بعد اس کو معلوم پڑے کہ میرا عمل تو اللہ کی نزدیک قابل قبول ہے ہی نہیں، میں کچھ اور ہی کر رہا تھا، مجھ کو کچھ اور کرنا چاہیے تھا، مجھ کو کرنا کچھ چاہیے تھا، میں نے اپنی ساری محنت، سارا وقت، ساری زندگی ایسے کام کرنے میں لگا دی جو کہ اللہ کے نزدیک قبول ہونے لائق ہی نہیں تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے عمل کرنے میں بہت پھرتی دکھائی لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ دین میں عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دنیا کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن دین کے بارے میں بہت سارے لوگ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کون اتنا علم حاصل کرے گا، چلو عمل کرتے ہیں، وہ علم کو کم تر سمجھتے ہیں اور علم میں مشغول ہونے کو، علم کے لیے وقت دینے کو اپنا وقت ضائع کرنا سمجھتے ہیں۔ کبھی شیطان کے دلوں میں ڈالتا تو اس کو سب معلوم ہے، اب نیا کیا ہے اس میں کر، اور وہ آدمی ادھورے علم کے ساتھ عمل کرنے لگ جاتا ہے اور زندگی بھر بعض اوقات وضو بھی اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ علم کی ناقدری۔ اور اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے پہلے پڑھی، اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت جتاتے ہوئے خود اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، امام، سارے نبیوں کے امام جنہوں نے سارے نبیوں کو باجماعت نماز پڑھائی، قیامت کے دن کے امام، سارے انسانوں کے سید، سید ولد آدم، آپ کو بھی اللہ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے نبی آپ بطور دعا اللہ سے یوں کہیے رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا دے، اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر دے، زیادتی کر دے۔ نبوت کا مقام، رسالت کا مقام پانے کے بعد بھی، رسالت، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، سید الانبیاء، خیر البشر، سید ولد آدم، سارے مقامات ملنے کے بعد بھی، مقام محمود پانے کے بعد بھی، معراج کا موقع پانے کے بعد بھی، سب کچھ پا کر بھی کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، مجھ کو علم میں اور بڑھا۔ معلوم ہی ہوا کہ علم حاصل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ لوگوں میں عام طور سے ہے بھائی علم حاصل کرنے سے اچھا عمل کرو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شیطان کو بھی بہت علم تھا، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ خیال خود شیطان کی طرف سے ہے، جو لوگوں کو صحیح علم سے محروم کرتا ہے اور بلا علم عمل پر ڈال دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل، علم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آدمی کا اس کا مطلب کیا، آپ ہم کو کہہ رہے ہیں مدرسے میں جاؤ، دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، بھی بچے، یہ کون کرے گا؟ کیا ہم مدرسے میں چلے جائیں، ہم عالم علامہ بن جائیں، ہم سب کو چھوڑ کے کتابیں پڑھنا شروع کریں؟ نہیں، سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ جاب بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدنے جاتے ہیں، جوتے خریدنے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کے پیالوں پر بےہودہ گپشپ بھی بعض اوقات کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، سب کرتے ہیں، ایک چیز بچ جاتی ہے، دینی مجلسوں میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا، قرآن و سنت کی جن مجالس میں درس و تدریس ہوتی ہے ان مجالس میں جانا، تھوڑی دیر بیٹھ کر، یہ تھوڑی دیر، پانچ منٹ، دس منٹ، ایک گھنٹہ، ایک گھنٹہ دو دوست اگر مل جائیں راستے میں، چائے پینے کے لیے بیٹھیں، آدھا گھنٹہ سے پون گھنٹہ کہیں نہیں جاتا ہے۔ ایک آدمی چائے کی پیالیوں پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کے یہاں ویٹنگ میں بیٹھ سکتا ہے، وہ بس کے انتظار میں کھڑا رہ سکتا ہے، وہ خامخواہ جا کر پارک میں بیٹھ سکتا ہے، وہ گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے اور بیوی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ دینی مجالس میں نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس کی نگاہ میں دینی مجلس کی کتنی قدر ہے؟ حالانکہ یہ وہ مجلسیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں مدینہ میں قائم کی، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے دلوں میں، زندگیوں میں دین آتا ہے۔ دین کوئی خیالی چیز نہیں ہے، دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ اچانک زندگی میں آتی ہے، کہ آپ لیٹ گئے، سو گئے اور صبح اٹھ گئے تو آپ کی زندگی میں پورا دین آ گیا، آپ کو قرآن بھی معلوم، حدیث بھی معلوم، سب معلوم، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دین سیکھنے سے آتا ہے۔ بچہ ہمارا اسکول جا رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں باپ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کون سی اسکول میں ڈالنا ہے، اردو کہ انگلش، کانوینٹ کیا، کون سی، اسلامک نان اسلامک، کیا انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کیا بنانا ہے، پیدا نہیں ہوا بےچارا، ابھی اندر ہی ہے، اس کی ساری زندگی کے فیصلے ہیں پیدا ہونے سے پہلے۔ پھر پیدا ہوا، اس کو پھر تھوڑا چلنے پھرنے لگا، دیکھتے پڑھتے اٹھنے لگا، اچھا ابھی بولنے لگا، نرسری میں ڈالو اس کو، وہاں اے بی سی ڈی ای ایف جی جو بھی ہے پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد نرسری، پھر اس کے بعد ہائر اسکول، اور اس کے بعد کالج، اس کے بعد اور پی ایچ ڈی، کیا نہیں کرتا، 20-30 سال ماں باپ ایک ایک روپیہ جوڑ کے، اپنی قربانیاں دے کے، بہت ساری خواہشات اور چاہتوں کو قربان کر کے، پیسہ جمع کر کے اس کو ڈاکٹر، انجینئر اور نہ جانے کیا کیا بناتے ہیں، کبھی وہ بنتا ہے، کبھی وقت ضائع کر کے سب پیسہ خرچ کر کے کچھ بھی نہیں بنتا ہے، بی کام بنا لیکن بے کام ہے۔ کتنے لوگ ہیں بی کام ہیں لیکن ساتھ ہی کیا ہے، بے کام، کام ہی نہیں، جاب ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بی کام بننے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے، آپ 10ویں، پھر 12ویں، پھر اور 3 سال، 15 سال، 15 سال پڑھ کے دنیا کیا ملی، کچھ بھی نہیں، لیکن کوئی آدمی نہیں بولتا ہے اتنا پڑھ کے فائدہ کیا ہے۔ اگر کوئی بولے بھی تو لوگ کیسا بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ضروری پڑھنا اس دور میں بہت ضروری ہے، کیا ہوتا ہے اس سے، جاب ملنے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے جاب نہیں چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے آدمی نے، عقل بڑھتی ہے اس کی، اور دین کا علم جو انسان کو پیشاب صاف کرنے سے سکھاتا ہے، پیشاب کی صفائی، پاخانے کی صفائی کہاں ہے، فزکس کی کتاب میں ہے، کیمسٹری کی کتاب میں ہے، بایولوجی کی کتاب میں ہے، کہاں ہے، جغرافی میں ہے، جیومیٹری میں کہاں ہے، پیشاب کی صفائی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دین یہاں سے انسان کو جانور سے ہٹاتا ہے، کہ ایک جانور جو پیشاب پاخانے کے بعد اپنی صفائی نہیں کرتا ہے، اس سے ہٹا کے دین اس کو بتاتا ہے، دیکھ یہاں سے تو بن، طہارت سے اس کو صحیح کرتا ہے، بنیادوں سے اس کو اخلاق سکھاتا ہے۔ کسی کتاب میں اخلاق آتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو انسان بنانے والی چیز کیا ہے، میڈیسن نہیں، دین یہ سکھاتا ہے۔ جب آدمی دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، کبھی قرآن کی بات سن رہا ہے، کبھی حدیث کی بات سن رہا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے ماں باپ کا مقام سمجھایا جا رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب ماں باپ کا اس کو معلوم پڑا کہ ہاں ماں باپ کا ہی مقام ہے، کبھی بتایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، باتیں سن رہا ہے، اللہ سے ڈر پیدا ہو رہا ہے، کسی پر ظلم مت کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے حقوق کبھی سامنے آ رہے ہیں، کبھی رشتے داروں کے حقوق سامنے آ رہے ہیں، کبھی جائیداد کے مسائل میں ایک دوسرے کو لوٹنے سے روکا جا رہا ہے، تجارت ہے، تجارت میں بتایا جا رہا ہے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے چیزیں مت بیچو۔ دینی مجالس میں آدمی سنتا ہے، یہ کسی بزنس اسکول میں نہیں سکھایا جاتا ہے۔ بزنس اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کسی بھی طرح سے آپ کو چیز بیچنا ہے کیونکہ آپ کا پروفٹ ہے اس میں، تو چاہے جھوٹ بول کے ہو، چاہے دھوکہ دے کے ہو، بیوقوف بنا کے ہو، کچھ بھی ہو، ملاوٹ کر کے ہو، آپ کو پروفٹ مارجن ہائی رکھنا ہے۔ یہ دنیوی ایجوکیشن میں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہماری نئی نسل، پرانے زمانے میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ساتویں پاس تو بہت بڑا پڑھا رہتا ہے، سرٹیفکیٹ وہ سنبھال کے فریم کر کے رکھتا تھا، ساتویں پاس۔ آج آدمی ساتویں کے تین گنا پڑھ رہا ہے، 21 سال 20 سال پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کیریکٹر اس میں نہیں ہے، اس کے اندر وہ کردار نہیں ہے، اس کے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، اس میں بڑوں کی تمیز نہیں ہے، اس کے اندر بے حیائی سے بچنا نہیں ہے، اس میں نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، زندگی کی حفاظت نہیں ہے۔ اب بتائیے، ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ایجوکیشن بڑھ رہا ہے اور معاشرہ بگڑ رہا ہے، کیوں ایسا بھائی؟ ایجوکیشن اگر واقعی انسان کو انسان بناتا ہے تو معاشرہ بگڑنا نہیں چاہیے۔ اور آپ یقین مانیں کہ ان پڑھ طبقے میں جتنی گندگی ہے اس سے کئی گنا زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں ہوتی ہے، کیونکہ ان پڑھ کو تو اپنی ان پڑھ کچھ لمیٹڈ گندگیاں معلوم ہوتی ہیں، پڑھا لکھا گندگیوں کے راستے تلاش کرتا ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی جس سے بہت ساری گندگیاں وہ نئی نئی دوسرے ملکوں کی بھی معلوم کر سکتا ہے۔ خرافات ساری زندگیوں میں آ رہی ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور نہ جانے کیا کیا ذریعے، موبائل کے ذریعے سے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، اسی طرح سے کال سینٹرز ہیں، آج دوسرے ملکوں کی تہذیب ہمارے سماج میں آ رہی ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود کیوں کردار اور اخلاق بگڑنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کا ایجوکیشن حاصل کر لیا، دین کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا۔ ہماری نئی نسل جو دینی علوم سے دور ہے، ان کی زندگی میں اتنی گندگیاں ہیں جو آج سے پہلے مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگوں میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو سماج کا ایک دم گرا پڑا آدمی پہلے مانا جاتا تھا، اس کے اندر جتنی گندگی نہیں ہوا کرتی تھی، آج عام پڑھا لکھا بہت ایجوکیٹڈ ہے، اس کے اندر اتنی گندگی پائی جا رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پہلے شراب پینے والا بہت برا مانا جاتا تھا، تو وہ کیسے پیتا تھا؟ دکان میں جاتا تھا چپکے سے، باہر سے کہیں دکان ہوتی تھی وہاں سے شراب خرید کے لاتا، تھیلی میں چھپا کے لاتا، اور لانے کے بعد میں گھر میں اکیلے سب گھر والے سو جاتے تب جا کے پیتا تھا، اور پی کے چپ چاپ سو جاتا تھا۔ لیکن آج شراب نہیں پینے والا بیوقوف مانا جاتا ہے کال سینٹرز میں، شراب نہیں پیتا تو بیئر نہیں پیتا ہے، یہ تو کوئی آؤ رہتا ہے چار پانچ لوگوں کو بلا کے لوگ بیئر نہیں پیتا ہے، ارے بیئر میں کیا پرابلم ہے، میں نہیں پیتا، بہت بولا آدمی، بہت بولا آدمی، کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، انجوائے کرنا ہے۔ آج اتنی زیادہ اوریانیت آپ کو، اتنی زیادہ عبادیت آج آپ کو دکھائی دے گی، بے پردگی آپ دیکھیے، اخلاقی اعتبار سے جو گراوٹ آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے؟ ایجوکیشن بڑھ رہا ہے تو یہ چیز کم ہونا چاہیے۔ آدمی سوچتا ہے بھائی پڑھا لکھا نہیں ہے جاہل ہے، یہ برا آدمی، کیوں برا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے؟ پڑھ لکھ کے پھر جاہل کیسا ہو رہا ہے انسان؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں دینی علم کو رواج نہیں دیا۔ ہم نے یہ سمجھا پڑھ لکھ کے بنے گا بہت بڑا ہے، لیکن پڑھ لکھ کے وہ زیادہ مصیبت بن گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، اس سے زیادہ سائنٹسٹ بنے، وہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ تو بنے، لیکن اگر اس کا ذہن دینی نہیں ہے تو دنیاوی علوم اس کے بگاڑ کو اور رفتار دیں گے، وہ گاڑی کو پہیے دینے جیسا ہوگا کہ اس کی برائیاں اور بڑھ جائیں گی۔ لہذا ایک بہت بڑی ضرورت جس چیز کی ہے اس دور میں ہمارے اپنے معاشرے کے لیے، ہماری اولاد کی اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، نماز پڑھا نہیں جا نماز پڑھا، قرآن سیکھا نہیں قرآن سے ایک بیٹھ، فلاں چیز یہ کر، لیکن باپ کو نہ قرآن پڑھتا آتا ہے، نہ نماز کو اہتمام کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کر رہا ہے لیکن اپنی. دین کا معاملہ بھائیو ایسا نہیں ہے. دین فرض کفایہ نہیں کہ گھر کا ایک آدمی بطور تبرک دین پہ چلتا رہے، سب کی طرف سے نمائندہ بنے قیامت کے دن جواب دینے کے لیے کہ دادا جان نماز پڑھتے ہیں، دادا جان کیوں قرآن پڑھتے ہیں، دادا جان ذکر اذکار کرتے ہیں، دادا جان سب کرتے ہیں، کیوں؟ کچھ کام نہیں ان کو، دوسرا کوئی کام نہیں ہے. باقی جتنے لوگ ہیں، یہ اسکول جاتا ہے، یہ کالج جاتا ہے، یہ جاب پہ جاتا ہے، یہ پرانی چیز کرتا ہے، یہ سب کام کرنے والے لوگ ہیں. جو جس کو کچھ کام نہیں وہ دیندار ہے. ہم نے دین کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ جس کو کچھ کام نہیں ہے وہ دین پہ چلے گا. دین ہر انسان کی ضرورت ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اگر زندگی میں دین نہیں ہے، کچھ اور طریقے اپنا کر، کچھ اور راستے چل کر آدمی اللہ تک پہنچنا چاہے اور جنت میں داخل ہونا چاہے، نہیں ہو سکتا ہے. دین چاہیے، دین چاہیے. لہذا ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک انسان دین کا علم حاصل کرے. آپ کو کہیں پہنچنا ہے، اگر آپ کو راستہ ہی معلوم نہیں تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں. ایک بڑی بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کون سا روم نمبر ہے، کہاں جانا ہے، آپ کیسا پہنچو گے؟ ایک آدمی کے لیے علم ضروری ہے، چاہے دنیا میں کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی. یہ کامیابی شروع ہوتی ہے علم سے، ایمان سے، اور پھر عمل سے. لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی تنظیم کریں. کھانے پینے کے لیے وقت ہم نکالتے ہیں، پیشاب پاخانہ ضروری ہے، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. ہم رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہفتے مہینے میں وقت نکالتے ہیں. ہم اسی طرح سے دوا کے لیے اور کئی کاموں کے لیے، جاب کے لیے 8-8 گھنٹے ہم وقت نکالتے ہیں، اور پھر پیسہ زیادہ بڑھانے کے لیے اوور ٹائم بھی کرتے ہیں. کسی نے اوور ٹائم فرض نہیں کیا ہے کسی آدمی کو، لیکن دین کے بارے میں کہا جائے کہتے ہیں یہ ضروری نہیں. کہتے کہ بھائی آیا کرو دینی مجالس میں، آؤ درس میں، آؤ قرآن سنت کی بات ہوتی ہے، انشاءاللہ آئیں گے. پھر دیکھے 2 سال ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، نہیں آ رہا ہے. پھر کوئی بولتا ہے بھائی آپ آتے نہیں، تو اب اس کو غصہ آتا ہے کہ تو پیچھا چھوڑتا ہی نہیں، یہ بار بار میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ دینی درس کے لیے، دینی مجالس میں قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے. جب زیادہ کوئی بولنے لگتا ہے تو فوراً کیا بول دیتا ہے کہ وہ فرض ہے کہ بھائی دینی مجالس میں آنا فرض ہے؟ نہیں. جاب پہ جانا فرض ہے؟ اوور ٹائم کرنا فرض ہے؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، بچوں کو اسکول میں 20 سال پڑھانا فرض ہے؟ ایک دن بچہ اسکول میں نہیں گیا اگر اور باپ گھر پہ آیا دے گا، تو کیا کر رہا ہے آج گھر پہ؟ ماں کہتی دیکھیے وہ اسکول نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ تو پیٹ درد ہو رہا تھا. ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، ایک دم جھوٹ بات کرتا ہے، بہانے بناتا ہے اسکول نہیں جانے کے لیے. میں اتنا کما کے لا کے تو اس کو دے رہا ہوں، پھر اتنی بڑی فیس بھر رہا ہوں، 5-5 ہزار مہینے کی بھر رہا ہوں، اور کہتا میرا پیٹ درد ہو رہا ہے. ہم بچپن میں دیکھا کیسے جاتے تھے، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، ہم برابر جاتے تھے. آئندہ کبھی ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور ویسے اسی دن صبح میں وہ پیٹ دکھ رہا تھا، شام ہوئی، دینی مجلس میں قرآن سیکھنے کی مجلس ہے، جو بھی مجلس ہے، بچہ کہہ رہا بہت تکلیف ہو رہی ہے آج میں نہیں جاتا ہوں، کل یاد سے جانا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دینی مجلس کے لیے انجمن میں جہاں قرآن سنت سکھایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کے لیے اتنا غصہ نہیں، اس کے لیے اتنا فکر نہیں. اور اس کے لیے اگر مولوی صاحب کوئی فیس مقرر کر دیں کہ بھائی سارے بچوں کی فیس ہوگی، تو اب یہ خود ملنے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ دین فری میں ہونا چاہیے، دین فری میں ہونا چاہیے. بچے کو بھیجنے کے لیے اسکول میں رکشہ لگایا ہوا ہے، مہینے کے 5-5, 4-4 ہزار روپے دے رہا ہے گاڑی کے، وین کے. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ دینی مجلس میں بچوں کو بھیجا کرو، وہاں پڑھنے کے اتنے سارے بچے آتے ہیں، آپ کا بھی بچہ بھیجو، کہتا بہت دور پڑتا ہے، بہت دور پڑتا ہے، بچہ آ نہیں سکتا ہے. یہ جتنا دور ہے اس سے کئی گنا دور اس کا اسکول ہے، اکیلا جاتا ہے، اکیلا بچہ آتا ہے رکشہ میں بھرا ہوا، وہاں جا سکتا ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں؟ یہاں دور ہو گیا، کہاں؟ یہ مکہ میں ہے، مدینہ میں کہاں ہے اس کا مدرسہ، کہاں اس کی انجمن ہے؟ نزدیک ہے، لیکن اس کے دل میں اتنی فکر نہیں ہے. اس کے لیے الگ سے اگر رکشہ لگانے کا موقع آئے تو آپ بتائیے، وہ اسکول کے لیے تو لگائے گا لیکن دینی مجلس کے لیے، مدرسے کے لیے نہیں لگائے گا. آپ نے کس کو اہمیت دی؟ آپ نے دنیا کو اہمیت دی. لہذا آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں دینی مجالس میں بیٹھنے، دین سیکھنے، دینی باتوں کے سننے کے لیے آمادہ کرے. جس چیز کی اہمیت انسان کو ہوتی ہے اس چیز کے لیے آدمی کوشش بھی کرتا ہے، جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس چیز کے کھونے پر آدمی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس چیز کے کھونے پر اس کو احساس ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے صحیح منہج کے ساتھ لوگ دین سکھاتے ہیں، وہاں پہنچ کر اس مجلس میں بیٹھنا اور اس بات کو سننا یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی چیز ہے اور یہ نجات کا پہلا قدم ہے، کامیابی کی طرف، جنت کی طرف پہلا قدم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مجالس کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. کہ جو آدمی علم کی راہ میں کچھ قدم اٹھاتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا چلتا ہے، تھوڑا یا زیادہ یا جتنا بھی ہو، علم کے لیے سفر کرتا ہے. وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، علم حاصل کرنے کے لیے وہ چلتا ہے، راستہ چلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فضیلت بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل اللہ له طریقا الى الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. لہذا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے راستے پر چلے. جیسا کہ اللہ کی توفیق سے آج اس مجلس میں ہم یہاں جمع ہیں، لیکن عجیب مصیبت یہ ہے کہ کوئی بڑا اجتماع کیا جائے تو آدمی بالکل تیاری کر کے وقت نکال کے پہنچتا ہے، لیکن پھر وہ نمبر آتا ہے سال میں ایک بار، چھ مہینے میں ایک بار. آپ چھ مہینے چارجنگ اپنی کر کے، چھ مہینے اپنی بیٹری چلانا چاہتے ہیں اور آپ موبائل کے بارے میں یہ چیز نہیں کرتے ہیں. آدمی کیا کرتا ہے سفر میں، آپ جاتے ہیں ساتھ میں موبائل کا چارجر نہیں لے جاتے، بیوی سے کہتے ہیں یاد سے موبائل کا چارجر ڈالنا، بیٹری کیوں بھائی، بیٹری اتر جائے گی پھر ریچارج کرنا پڑے گا مجھے. موبائل کی بیٹری چارج کرنے کی اتنی فکر ہے، مسجد میں پہنچے دیکھا اس کی بیٹری کم ہے، مسجد میں بھی لگا دیا ہوا چارجر نکال دیا، چارج ہونا چاہیے. کسی کے گھر پہ گئے اس کی اس میں لگا دیا، اجازت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے لگائیے بھائی، کون منع کرے گا آپ کو، پوچھنے کے بعد کون منع کرتا ہے. لگا دیا ہوں آپ کو بھی چارجنگ کے لیے. موبائل کی چارجنگ کی کتنی فکر ہے، اپنے ایمان، اپنے دین، اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے چارجنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہماری چارجنگ آج ایسا ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہے، اتنا پاور چوز لے رہا ہے وہ ہمارا، ہمارا دین کمزور ہو گیا ہے. لہذا بارہا آدمی مجلس میں جب بیٹھتا ہے اور بار بار جب دین کی بات سنتا ہے تو اس کا دل واقعی ایمان سے منور ہو جاتا ہے. آپ کپڑے ہیں، آپ باہر جاتے جا کر آتے ہیں، کپڑوں پر میل نہیں لگتا ہے آپ کے، لگتا ہے؟ آپ سال میں ایک بار کپڑے دھوتے ہیں؟ نہیں. آپ کیا کرتے ہیں، برابر ذرا سا بھی میل لگ گیا کپڑے اتار دیے دوسرے پہن. کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ اس کو دھونا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، اس کو صاف رکھنا ضروری ہے. ہم راستوں پر چل رہے ہیں، کبھی نگاہ خراب، کبھی کان میں گانے جا رہے ہیں، کبھی برہنا نیم برہنا عورتیں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں، اتنا گندا ماحول ہے، تجارت میں کبھی زبان سے جھوٹ نکل جا رہا ہے، کبھی کچھ آدمی وعدہ خلافی کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے، دل میں کیسے کیسے خیالات آ رہے ہیں۔ اب یہ جو گندگی ہمارے کپڑوں کی بجائے ہمارے دل پر لگ رہی ہے، اس کو دھونے کے لیے صابن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینی مجالس میں جب آدمی بیٹھتا ہے، قرآن و سنت کی بات سنتا ہے، جس میں کبھی وعدہ، کبھی وعید، کبھی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی آخرت کی فکر، کبھی قبر کا حساب، قبر کے سوالات، کبھی قیامت کے دن اللہ کے آگے جواب دہی، جنت جہنم، اور اس طرح سے بے عملی کی بدلے میں دنیا میں سزا، یہ ساری باتیں آدمی جب سنتا ہے تو وہ بالکل اس کے اوپر کب کبھی آ جاتی ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ واپس سے ریسیٹ ہو جاتا ہے، اس کو واپس یاد آتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھ کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو دینی مجالس میں آدمی واپس سے ریسیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا انحراف ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر واپس سے دین پر چلنے کا جذبہ آتا ہے، اس کا دل دین کی طرف آتا ہے۔ تو جنت کا راستہ اس طرح سے آسان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی علم کا راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں مجلس کی فضیلت کیا ہے، ایک تو کہ وہ نکلا، تین چیزیں ہیں، ایک علم کے لیے چلنا، دو علمی مجلس میں بیٹھنا، اور تین جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنا، تین کام ان کو کرنا ہے۔ تینوں باتیں اس حدیث میں آئی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے سنی، جو علم کے لیے راستہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے، یہ پہلا کام، پہلا بدلہ۔ دو، اب دینی مجلس میں بیٹھنا اس کی کیا فضیلت ہے؟ چار چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ ایک کام اور چار فضیلتیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَمَجْتَمع قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا گھر مثلا مسجد، اس میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، یعنی قرآن کی بات، اللہ کے فرمان کی بات، یا وہاں کی باتیں نہیں، خرافات نہیں، جھوٹے قصے کہانیاں نہیں، غیر معتبر باتیں نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں قرآن کا درس کرتے ہیں۔ درس کا لفظ کہاں ہے؟ اس حدیث میں، يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں اللہ کی کتاب کا درس کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ آپ نے فرمایا کہ الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا سکون ان پر نازل ہوتا ہے، سکون ان کو ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں مجلس میں آ کے ویسے بھی آدمی بیٹھے تو کتنا سکون ملتا ہے، لیکن جب دینی مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے دل کی ساری گندگیاں صاف ہوتی ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے ایک عجیب قسم کا سکون اس کو محسوس ہوتا ہے، تذکیر کی بات اور وعد وعید کی بات سے اندر ایک دم ایک قسم کا سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اور تین، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں بطور فخر ان مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ چار باتیں ہیں، ایک ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون چاہیے انسان کو، سکون دینی مجالس میں ملے گا۔ دو، آج سکون نہیں ملے گا اسے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر کیا بول رہا ہے، آنکھ بند کرو، ایسے سمجھو جیسے سمندر کے کنارے ہیں، اس کی موجیں چل رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو کام کا فردی خیالات میں جینے کی، آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں آئیں گے، کسی غیر مسلم کو لا کے آپ مسجد میں بٹھا دو، کہیں کتنا سکون ہے آپ یہاں پر، ہمارے یہاں تو شور شرابا، چرچ میں جائیں گے تو ایسا، وہاں جائیں گے تو ایسا، شور شرابا ہمارے پاس، آپ کی مسجد میں کتنا اچھا سکون ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اور پھر دینی مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے اس سے اور زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ سکون سکینت نازل ہوتی ہے، دوسری چیز یہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، تین فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، چار اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان لوگوں کا، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا بطور فخر ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے میرا تذکرہ کر رہے ہیں، میری بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو یہ فضیلت دینی مجلس کی ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی، من ابطأ به عمله لم یسر به نسبه، دینی مجلس میں آیا، دینی بات سنی، اب کام ہو گیا نہیں، بعض لوگ دینی مجلسوں میں بیٹھنے ہی کو عمل سمجھ لیتے ہیں، ویسے ہی جیسے کوئی اسکول میں جانے ہی کو جاب سمجھتے ہیں، پڑھ لکھ کے تو اس کو سرٹیفکیٹ لے کے جاب پہ لگنا ہے، تو ویسے ایک آدمی دینی مجلسوں میں شریک ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے، اپنے دل کی اصلاح کرے، اور پھر جو اس علم کا تقاضا ہے اس پر عمل کرے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ من اب تو ابھی عمل ہو لم یسر بہ نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی عمل نہ کرے اور کہے کہ میں سید گھرانے کا ہوں، تو سید ہونا اس کو لوگوں کا سردار نہیں بنا سکتا ہے، صرف اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی بھی نبی کے خاندان سے ہونا، ہم بہت بڑے خاندان کے ہیں، تو بڑے خاندان کا ہونا یہ ایک انسان کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا عمل صحیح نہ ہو، عمل اچھا ہونا چاہیے۔ تو علم کا تقاضا عمل ہے، کہ جیسے جیسے آدمی علم حاصل کرتا جائے، دینی مجلسوں میں بیٹھے، جو جو بات اس کے سامنے آتی چلی جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناتا چلا جائے۔ اس لیے جب ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس مجلس میں ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، دو گھنٹے، جتنا بھی میں بیٹھوں گا، اس مجلس میں جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آئیں گی، میں اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا، عمل کی نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے۔ جب آدمی کسی بھی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، اگر وہ پانچ منٹ بھی بیٹھے اور اس نیت سے بات سنے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ لیکن اگر آدمی سالوں سال بیٹھتا رہے لیکن عمل کی نیت نہ کرے، تو واقعی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو من اب تو ابھی عمل ہو لم یسر بہ نسبہ، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام نے جب سفارش کی، اللہ میرے گھر والا ہے وہ، میرا بیٹا ہے، ڈوب گیا ہو، چلو دنیا میں ڈوب گیا، آخرت میں کم سے کم آخرت میں تو بچ جائے، سفارش جب کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلی، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو تمہارے اہل و عیال میں سے مانا جائے، انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ یعنی نبی کا واقعی بیٹا ہے وہ نسب کے اعتبار سے، لیکن نبی کے اوصاف سے بالکل محروم، نبی کے مقصد سے بالکل دور، نبی میں اور اس میں کوئی جوڑ نہیں، نبی کی تعلیمات کو مانتا نہیں، نبی کی کشتی میں بھی سوار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے اس رسول نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں، نہ ایمان نہ عمل۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ لہذا صرف رشتہ داری کی بنیاد پر جنت کا مطالبہ کرنا، صرف ہم فلاں خاندان کے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم فلاں مولوی صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ہم ان کے گھر والے ہیں، ہم فلاں اتنے بڑے عالم صاحب ہیں، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، کسی کا رشتہ آپ کو جنتی نہیں بنا سکتا ہے، کسی کا رشتہ انسان کو جنتی نہیں بنا سکتا ہے۔ نبی کا رشتہ بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بیٹا بھی نبی کی وجہ سے جنتی نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس اپنا ایمان اور اپنا عمل نہ ہو۔ لہذا دینی مجالس میں ہم آئیں، بیٹھیں، یہاں وہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے جب بھی کہیں قرآن و سنت کا درس ہوتا ہے اس میں آئیں، وقت اس میں تھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے، زندگی ایسے ہی نکل جائے گی، لیکن یہ جو دینی مجلسیں ہیں، کل قرآن اور حدیث کی بات سننے والی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن یہ مجلسیں کام آئیں گے کہ آدمی کو افسوس ہوگا میں نے اپنا وقت ہوٹلوں میں ضائع کر دیا، سڑکوں پہ ضائع کر دیا، یہاں وہاں گپ شپ میں، برآمدوں میں ضائع کر دیا، کاش کہ میں دینی مجالس میں بیٹھتا تو یہ میرے کام آتی، میری اصلاح ہوتی، میری زندگی بنتی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوتا ہے، میری جنت آسان ہو جاتی ہے۔ تو آدمی قیامت کے دن حسرت کرے گا، لیکن اس سے پہلے دنیا ہی میں آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس حدیث کو جس کو میں نے بیان کیا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی دینی مجالس میں جائے اور وہاں بیٹھے، قرآن سنت کی بات سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایسی مجالس میں کثرت سے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کی توفیق سے اتنے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس چلنے کو، یہاں آنے کو، یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اس کو ہمارے لیے ایمان و عمل کی ترقی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔